أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. شوال، ذیقعد اور ذیلحجہ، یہ تین مہینے اشہر حج ہیں. مسلمانان عالم پر اس میں حج بیت اللہ فرض ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر حج بیت اللہ فرض ہے، تو آپ سے سوال ہوا، الامنا ھذا ام للابد، ہر سال یا عمر بھر کے لیے؟ آپ نے کہا بل للابد، عمر میں ایک مرتبہ حج فرض. بخاری شریف میں کہ پوچھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، آپ کے عم محترم، چچا. لوگوں کی سہولت کے لیے حج کی قسمیں بنی ہیں. حج ایک محترم اور مکرم گھر کی زیارت کا نام ہے جو اللہ تعالی کا گھر ہے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. چونکہ اسلام کل کائنات کے لیے آیا ہے، اور شرق اور غرب، شمال اور جنوب، فرش تا عرش، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی نافذ ہوگا، اور کل کائنات کے جن اور انس مکلف ہے، یا معاشر الجن والانس، کہ وہ اسلام لے آئے اور اسلام کے پابند رہے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے اور اسلام کی موت اختیار کر لے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کعبہ محترمہ اور بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے بہترین جگہ نہیں ہے. خیر و بقاء الارض ہے. کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محجر جہاں آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ ہے، اور جہاں آپ کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے منتخب فرمایا وہ مدینہ منورہ ہے. پہلے یثرب نام تھا، آپ کے ہجرت کرنے کے بعد مدینۃ النبی بن گیا، اور آپ نے فرمایا والمدینۃ خیر لہم، مدینہ بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ سمجھ لیں. بیت المقدس بھی مساجد ثلاثہ میں سے ہے. 10,000 انبیاء اور مرسلین اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور 10,000 انبیاء اور مرسلین بنی اسرائیل کے وہ وہیں مدفون ہیں. بارکنا حولہ، اس کے ذیل میں تفسیر منصوص ہے، اے مقابر الانبیاء و مشاہدہم، انبیاء کی قبریں ہیں، ان کے روزے ہیں، ان کی یادگاریں ہیں. بیت اللہ شریف کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے، اور بیت المقدس کی بنیاد بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے. بیت اللہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت اسماعیل ساتھ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور بیت المقدس کی بنیاد رکھتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام تھے. اسحاق علیہ السلام بی بی سارا سے ہے. اور اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجر سے، ہاجرہ نہیں ہے لفظ ہاجر ہے، ہاجرہ کہے تو سمجھو کہ علم کے ابجد سے واقف نہیں، ہاجر لفظ ہے بفتح الجیم بدون الہا، ہی اسم و ام اسماعیل، ہاجرہ تو عربی میں دو پیر کو کہتے ہیں، اور ہاجر موزمبیک زبان کا لفظ ہے، بی بی صاحبہ حضرت اسماعیل کی والدہ وہ موزمبیک لغت بولتی تھی، اسی حساب سے یہ نام ہے. تمام کتابیں ہاجر سے بری ہوئی ہیں، اخدمہا ہاجر، اخدمہا ہاجر، ہاجرہ کئی کتابوں میں نہیں، اردو کی کتابوں میں جنتری منتری ٹیسٹ پیپروں میں ان کا کوئی اعتبار نہیں. بی بی سہرا جو تھی یہ نمرود کی بیٹی ہے، نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور بہت خوشی منائی تو جو لوگ پالکوں میں کھڑے تھے اور وہ بالائی منزلوں سے دیکھتے تھے ان میں بی بی سارا بھی تھی، اور اس پر مناظر کھل گئے تھے، اور اس نے اپنے والد نمرود کو کہا کہ آپ اس شخص کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ سچے پیغمبر ہیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا تمام آگ کے اندر آسمان سے تخت اور پھول اور پھل اور خوشی اور زندگی گزارنے کا سامان جا رہا، آگ میں کسی کے لیے یہ چیزیں کوئی مخلوق بیچ سکتی ہے تو آسمانوں سے آ رہی ہے. نمرود نے خیال کیا کہ آگ بہت زیادہ ہے اور اس کے شعاؤں سے اور بڑھتی اور کثرت سے شاید اس شہزادی کے دماغ پر اثر ہو گیا، لیکن جب نار نمرود بجھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس کے فورس پہنچ گئے تو انہوں نے وہی منظر دیکھا جو سارا نے پہلے بیان کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ تو خوبصورت شاہی تخت پر بیٹھے ہیں اور ہر طرف پھل پھول لگے ہوئے. آپ نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں ڈالا گیا ہوں، آگ بھی خدا کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو منع کیا ہے مجھے جلانے سے، اور میری عزت اور احترام میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے اعزاز و نعمتیں بھیجی ہیں. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ بالکل ٹھنڈی اور معتدل ہو جا، خبردار کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف. وارادو بھی قیدن، انہوں نے تکلیف دینا چاہا. وجعلنا ہم الاخسرین، ہم نے تکلیف دینے والوں کو خوار و ذلیل دکھایا. نمرود سمجھ گیا کہ اس شہزادی کو کون منع کرے گا باتیں کرنے سے، وہ ایک دوسری یہ ہو گئی، اب تو سلطنت کی جڑیں کھوکھلی ہو جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے خدا کا زور تو مان لیا لیکن میں سلطنت کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتا، البتہ یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ میرے کام کی نہیں. سارا بی بی تو ویسے کرامات، جلوہائے قدرت، حضرت کی صداقت کے شعون دیکھ چکی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام جب بی بی سارا کو لے کے سفر کرنے لگے، کیونکہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کے بعد یہ عجیب کام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن شاہی فوج مقرر کی اور ان کو کہا لوگوں کو قریب مت آنے دو، ان کی تقریر نہ سنیں. توبہ، بغداد میں نے یہ منظر دیکھا ہے. بغداد میں جمعہ کا دن تھا اور خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھے تھے، اور دو چار آدمی جو صبح سے تھے، باقی چاروں طرف امریکنوں نے لوگوں کا لا 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 ہر ہر جزیم ہر جزیم، انہوں نے کہا دفع دفع دفع، بم پھٹ جائے گا مت جاؤ اندر، اجازت نہیں ہے، لوگوں کو نہیں آنے دے رہے تھے. میں نے کہا اوہو، یہ نمرود کی اولاد ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک رہا تھا. انی ذاہب الى ربی سیہدی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر یہاں کام ہی نہیں بنے گا, آپ میرے پاس لوگوں کو نہیں آنے دے رہے, میں یہاں سے جا رہا ہوں. مشہور ہے کہ حضرت بابل سے شام تشریف لے گئے, لیکن تحقیق یہ ہے کہ واقعہ نمرود جو ہے یہ پشاور کے پاس پیش آیا ہے, اور یہ جمرود حقیقت میں نمرود ہے. قدیم زبان میں جیم نون اور نیم جیم بنتا ہے, اور فرعون کا یعنی نمرود زمانہ کا پایتخت یہی پشاور تھا. اور وہاں ایسے دو پہاڑ دیکھے گئے جن میں 6 میل تک راک پڑا ہوا ہے اور دونوں طرف جلا ہوا ہے. اندازہ یہی ہے کہ جھولا حضرت کو جلانے کا یہی بنا ہے. اور یہ تو متفق علیہ ہے کہ ابراہیم حجمہ ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر سورت یوسف میں لکھا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ہندوستان کے تھے تو میں نے بھی ہندوستان کا سفر کیا. فرمایا مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ کس جگہ تھے, لیکن میں نے ایک قوم دیکھی جو برہمن کہلاتی تھی اور صرف ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہندوؤں میں ایک بہت مقدس قوم ہے اور وہ بالکل سجدہ بت نہیں کرتے, اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے ہیں. آثار موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب سارا بی کو لے کے جانے لگے, راستے میں ایک فحاش بادشاہ کے ہاتھ سے گزر ہونے لگا. اس فحاش بادشاہ کے لوگ مسافروں کو پکڑتا تھا اور اپنے بادشاہ کو پیش کرتا تھا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں آج, اور وہ ایسا ناکارا تھا کہ وہ میاں بیوی کو کہتا تھا کہ تم جو آپس میں فیل کرتے ہو نا, ذرا مجھے بھی دکھا دو کیسے کر. بس اس کا شوقین تھا, خود شاید معذور تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مقدس پیغمبر تھے, آپ نے ان کو کہا کہ یہ میری بہن ہے. بہن اور بھائی ایسا نہیں کراتا تھا. آپ نے بی بی سارا کو کہا کہ کلمے کے اعتبار سے ہم دونوں بہن بھائی ہیں, اور مجھے جھٹلانا نہیں, تم بھی کہہ دو کہ یہ میرے بھائی ہیں تاکہ ہم فحاشی سے بچیں. بی بی سارا سے جب پوچھا کہ یہ کون ہے آدمی, بی بی نے کہا یہ میرے بھائی ہیں. اور وہ تو شہزادی تھی اپنے زمانے کے, اور پاک پیغمبر کی زوجہ مطہرہ تھی, حسن کے جلوے ان پر برس رہے تھے. اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے ہاتھ بڑھایا تو فغتت یدہ, اس کا ہاتھ وہی کا وہی سو پڑ گیا. نچ پزم د پاک سیرت و شنڈ اس پڑی نو دوزخ پا سرو سروٹ کو خبل شفت دی. رحمان بابا کہتے جو بزرگوں پر ہاتھ بڑھاتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنمی بناتا ہے. وہ بڑا ڈر گیا, 2-3 دفعہ ایسا کی اور ہر دفعہ اس کا ہاتھ مڑ جاتا تھا. تو اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم میرے پاس جنیا کو لے کے آئے ہو, مشہور ہے نا کہ جنیا پر ہاتھ ڈالا جائے تو نقصان ہوتا ہے. سارا بی بی سے معافی مانگی, وہ باہر نکلی اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا. ابراہیم علیہ السلام متوجہ اللہ ہوئے اور دعا فرمائی کہ خدا ظالم بادشاہ نے میری بے عزتی کی اور میری بیوی پر ہاتھ ڈالا. وہ بادشاہ اور ڈر گیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو معافی مانگی, آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. مشہور ہے کہ اس نے اپنی ایک قیمتی کنیز حضرت کے نکاح میں دی, لیکن امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب اور اس پائے کے بہت سارے محدثین ناقد قسم کے محققین کہتے ہیں کہ نا اس نے بھی صلح کے لیے اپنی بیٹی ہاجر پیش کی، اور احتراماً حضرت ابراہیم کو کہا ان کا معجزہ دیکھ کر کے، بس یہ آپ کی خادم آئے آپ جیسے چاہے لے جائے، آپ نے کہا بغیر نکاح کے جوان لڑکی کو کیسے رکھ سکتا ہوں، تو ان کے ساتھ نکاح فرمایا. قدرت کی یہ منظوری ہے کہ سارا بی بی کا بیٹا اسحاق ہے وہ 40 سال بعد ہے، اور ہاجر بی بی کا بیٹا اسماعیل ہے وہ پہلے ہی سال ہو گیا. یہ اللہ کی قدرت کے نظارے. اللہ تعالیٰ کا حکم جب آپ کو ملا کہ میرا گھر تھا بیت اللہ، ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء نے اس کا طواف کیا ہے اور حج اور عمرہ کیا ہے، آپ جائے اس کو ٹھیک کر دے، وہ گر گیا ہے اکھڑ گیا ہے، تو آپ اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے گئے. اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس درمیان میں ذبح اسماعیل کا واقعہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر لو، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اب تک اسحاق پیدا ہی نہیں ہوا ہے، تبھی تو وہ اکلوتا ہے، جس کو وحید ابن کا وحید احادیث میں صیغہ آیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے بالکل کعبہ کے سامنے. مروہ، اصل میں یہ مروہ ہے، مروہ کہتے ہیں چھری تیز کرنے کو، چلتی نہیں تھی چھری حضرت پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ شاید چھری کمزور ہے کام نہیں کر رہی ہے، انہوں نے پتھر پہ ایسا رکھا اور دوبارہ ان کے گلے پہ رکھا، تو حضرت جبریل نے زور سے آواز دی حضرت بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس نے دور سے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور مینڈا پیش کیا کہ یہ ذبح کرو اسماعیل کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سلام کہہ رہے اور جنت سے مینڈا بھیجا ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اٹھے اور فرمایا وللہ الحمد، حمد و شکر کا لائق وہ اللہ ہے جس نے اس قربانی کو قبول کیا اور جنت سے اس کے احترام میں بدلہ بھیجا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں آپ کے بدلے میں ہم نے بہترین مینڈا قربان کرا، جنت سے آیا ہے. کہتے ہیں کہ بیت اللہ تب جائے سجود بنتا ہے جب ایک نبی کی قربانی اس کے سامنے ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یادگار کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ کعبے کے سامنے لٹکا دیے گئے تھے، اور 40 سال بعد بخاری میں موجود ہے آپ نے جب کہا کہ کعبہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور پھر بیت المقدس کی بھی آپ نے رکھی، تو آپ سے پوچھا وَقَمْ بَيْنَهُمَا، دونوں میں کتنی مسافت ہے؟ کہا 40 سنتاً، 40 سال. 40 سال بعد پر حضرت اسحاق ہے اور وہ ساتھ گئے ہیں اور ان کی بھی قربانی ہوئی ہے اور ان کے بدلے میں بھی مینڈا آیا ہے اور اس کے سینگ بھی وہاں لٹکے رہے زمانوں تک. الگ تحقیق دونوں ذبی ہے، اسماعیل ذبی ہے جوار کعبہ میں اور اسحاق ذبی ہے جوار القدس میں، کیونکہ بیت کبھی بھی کعبہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے قرب و جوار میں نبی کے تقدس کی قربانی پیش نہ ہو جائے. نبا علیہ امام الاثر الشیخ انور فی شرح البخاری. یہ درست ہے کہ بیت المقدس کی زیارت تو ہوئی ہے، لیکن وہاں دیگر مناسک وابستہ نہیں رہے، اور کعبہ شریف میں جب سے آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام، شیش، جرجیس، دانیال، حضرت ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم گئے یا نہیں، اختلفت انظار الفقہاء والمحدثین. بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جانا چاہتے تھے لیکن نہیں جا سکے، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی، 33 سال عمر میں آسمان پہ اٹھائے گئے، اور آپ کو بچپن سے خلاف عادت نبوت دی گئی تھی. دو پیغمبروں کو بچپن سے، ایک یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو. شاید یہی وجہ ہے کہ قرب مکہ میں یہود آباد تھے اور نصارہ نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ مسیح تشریف نہیں لے جا سکے. اور حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت میں آسمان سے اتریں گے تو یطوف بالکعبہ، کعبہ شریف کا طواف کریں گے، حج کریں گے، ان کے ذمہ حج باقی ہے. بخاری شریف میں ایک موقع پر آپ نے کہا ہے کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ مسیح دو احرام پہنے ہوئے، دو آدمیوں پر سہارا کیے ہوئے طواف کر رہا ہے. میں بڑا حیران رہ گیا، اور آپ نے فرمایا وہ جب آسمان سے اتریں گے تو جب جا رہے تھے تو غسل کر چکے تھے اور دو احرام پہنے ہوئے تھے، اور انہی احرام اور غسل کے ساتھ قرب قیامت میں آئیں گے. آسمانوں میں توقیت نہیں ہوتی، وہاں لمحات سب ایک ہوتے ہیں، یہ سب آنکھ کا چپک ہے. اور فرمائے کہ وہ یہاں کعبہ شریف آئیں گے، حج باقی ہے، ان کا حج فرمائیں گے، اور پھر امام مہدی کے ہمراہ دجال و یاجوج ماجوج کے خلاف جہاد کریں گے، دو شادیاں کریں گے، 7 بیٹے ہوں گے. امام مہدی شہید ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت فوت ہوں گے، اور ہر دونوں کی تدفین آپ کے قریب میں ہوگی، آپ کے روضہ مقدس کے پاس. آپ کے ساتھ ابوبکر و عمر مدفون ہیں اور دو قبروں کی جگہ خالی ہے، ان میں ایک میں عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے میں اس زمانے کے امام آخر الزمان امام مہدی مدفون ہوں گے. یہ مسلمانوں کے عقائد ہے، اور یہ رات کو سوتے وقت لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے تاکہ بڑے ہو کر کے کہیں گندے عقیدے کا شکار نہ ہو جائے. اس طرح پڑھاتے تھے کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مٹی سے پیدا کیے گئے اور اللہ نے اس میں روح ڈالی اور ان کو حسن و جمال دیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا کہا گیا اور شیطان نے نہیں کیا، اس پر لعنت کی گئی. تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہے. وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے، پھر ترتیب سے نبیوں کو بتاتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے کہ ہمارے پیغمبر سے 572 سال پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے. آپ کی والدہ مائی مریم کی شادی نہیں ہوئی، نہ کسی بشر نے ان کو ٹچ کیا ہے. وہ امہ صدیقہ، وہ بڑی پاک دامن بی بی تھی. اللہ کی قدرت سے نفخ جبریل فی جیب در احاس ہے، حضرت عیسیٰ متولد ہوئے، قدرت الہی سے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. ورسولا الی بنی اسرائیل، محض بشر و انسان تھے، کانا یا کولان طعام، کھانا کھاتے تھے، یعنی بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے. تو بھوک لگنے اور پیاس لگنا احتیاج ہے. جن کو خود حاجت ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوتا، الہ کھانے پینے سے ماورا ہے. پھر کھانا پینا نکلے گا بھی تو وہ ضرورت بھی پیش آئے گی. تو یہ دلالت ہے حضرت عیسیٰ کی بشریت اور مخلوق ہونے پر، تاکہ عیسائیوں کے گندے عقائد کا رد ہو جائے. پھر بچوں کو یہ بھی پڑھاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے زندہ تابندہ جسد عنصری کے ساتھ بغیر طبعی موت یا سولی اور قتل کے آسمانوں پر اٹھایا ہے. قیامت کے قریب وہ دوبارہ نیچے اتریں گے اور نبی آخر الزمان کے سپہسالار ہوں گے. آپ پیغمبر اور رسول اس وقت بھی ہوں گے لیکن احتراماً اپنی شریعت پر نہیں، شریعت محمدی پر عمل کریں گے. آپ نے دعا کی تھی کہ میں ان کا امتی ہوتا، سب نے کی لیکن ایک کی قبول ہو گئی. یہ اللہ کی حکمت تکوین ہے. یہ مضبوط مسائل ہے اور ان پر ایمان موقوف ہے، لیکن لوگ فضول باتوں میں لگ گئے اور بنیادی کام رہ گیا. اس لیے غلام احمد قادیانی جیسے دجال کو موقع ملا اور اس کا زاب نے کہا کہ وہ مسیح بھی میں ہوں، وہ مہدی بھی میں ہوں، اور میں چلا آیا اور کام ہو گیا. کام ہوا لیکن انگریز کا، اسلام کا نہیں. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ نے یکے بعد دیگرے اس پر کتابیں لکھی، عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر کتاب لکھی، ان کی تشریف آوری پر کتاب لکھی، اس کے انکار کے کفر بواح پر کتاب لکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح خاتم النبیین اور خاتم المرسلین، بمالئے مکمل الانبیاء و متمم المرسلین کتاب لکھی، اس کا نام ہی رکھا خاتم النبیین. لا الہ الا اللہ. ہر دور اور ہر زمانے میں حج بیت اللہ کا انبیاء اور مرسلین اور ان کے متبعین کرتے تھے. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے ہمراہ کعبہ شریف سے نکل رہے تھے اور سکندر ذوالقرنین داخل ہو رہا تھا. باب کعبہ پر الیک سلیک بغلگیر ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ بس طواف کر کے اور واپس نکلتا ہوں، پوری دنیا کی سیاحت کا ارادہ ہے اور آب حیات کا چشمہ پوٹنے والا ہے. خیال ہے کہ یہ موت کا سلسلہ ختم ہو جائے تاکہ کام کر لوں سارا. بھائی ماں چور کو نو مرگی خور کو، ابھی کام بنے ہی نہیں ہوتا ہے اور آدمی چل پڑتا ہے. تو ذوالقرنین کو پتہ چلا تھا کہ ایک چشمہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، بخاری اور مسلم میں اس کا نام ہے عین الحیات. جنت کا ایک چشمہ ہے اور دنیا میں کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے ہزار سال میں ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے. کم علم والے ان کو نہیں جانتے، جو پورا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. عین الحیات کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے، آب حیات کا چشمہ. اس کو اس کے کچھ اطراف کا پتہ چلا ہے کہ کہاں پوٹنے والا ہے، وہاں پہنچ رہا ہوں. تو پہلے اللہ سے مدد مانگ کے کعبہ شریف کا طواف اور دعا کر کے نکلوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، بلیا بن ملکہ، اس کو ساتھ رکھو، یہ بڑا قابل آدمی ہے، سارا کام تیرا کرتا رہے گا. بلیا بن ملکہ، جس کو خضر کہتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کا عزیز ہے. اس نے کہا سر آنکھوں پہ، اس کو وزیر سفر رکھوں گا. وہ سفر شروع ہوا اور چشم بھی نکل آیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کچھ فاصلے پر تھے اور وہ چشم پھر غائب ہو رہا تھا. وہ پانی ابلتا تھا اوپر تک، پھر یکدم کم ہونے لگتا تھا اور پھر ختم. تو حضرت خضر نے بہت نعرے لگائے، لیکن شاید کوئی برتن کوئی نظام نہیں ہوگا. جب دیکھا کہ پانی غائب ہو رہا ہے تو خود بیٹھ کر پینے لگے. جامی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ خضرت آب حیوہ تشنمی آرت سکندر را، وہی گئے سکندر ذوالقرنین تھے اور بجائے خضر پانی پی گئے، اور اس نے قیامت تک کی زندگی پائی اور ذوالقرنین اپنی تاریخ پر انتقال کر گئے. تو اس وہ بھی کعبہ شریف طواف اور دعا کے لیے، اور بعض کہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. امام اعظم کے نزدیک باہر کا آدمی صرف طواف نہیں کرے گا، جب بھی جائے گا کم از کم عمرہ کرے گا. تو عمرہ کر کے وہاں سے واپس ہوگا. آفاقی یعنی باہر کا آدمی طواف سے نہیں چھوٹے گا. یہ مسافرین کے لیے، ہوائی جہاز والوں کے لیے، اور یہ بعض لوگ جو کم سٹے کرتے ہیں، مرور ہوتا ہے ان کا، تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو عمرہ مہنگا پڑتا ہے. بھائی وہ مہنگا پڑے، شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں آسانی سے نصیب فرماتے ہیں. کعبہ شریف کا طواف کرو اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرو، بس فارغ ہو گیا، عمرہ ہو گیا، دو گھنٹے کے اندر اندر فارغ. صحت مند آدمی اتنے بڑے گھر کے آداب تو بجا لاؤ. جمیع انبیاء و مرسلین کسی نہ کسی طرح کعبہ شریف پہنچے ہیں. کہتے ہیں مومن کی تکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے. پیغمبر لوگ تھک جاتے تھے، لوگ بات نہیں مانتے تھے، وہ تبلیغ کرتے تھے، سر کافر ہو گئی خبر اچھا تو من اللہ. انبیاء علیہ السلام تھک جاتے تھے تو اللہ فرماتا آ جاؤ آرام کرو، دلتا راضا لگ سورج پہ کلا رہا تیرے کا، اور پیچھے قوم پلٹ دیتے تھے خبر نہ بنے. کیونکہ نبی کے سامنے قوم کی پٹائی یہ بھی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ انبیاء کا احترام کرتے ہیں. تو پیغمبر کو کہتا ہے آپ ادھر آ جائیں آرام کریں ذرا. کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جو راستے میں فوت ہوئے ہیں، اور اکثر پہنچ چکے ہیں جبل ابی قبیس و کعبہ کے درمیان میں 500 انبیاء کے قبور ہیں. ابھی بھی حاجر اور اسماعیل کی قبر حتیم میں وہ خاص مجاور تھے اور کعبہ شریف کے امام تھے. ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن قبر کی حیات جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو جاتے ہیں، پھر قبر کی جگہ قبر نہیں رہتی، یہ قاعدہ ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں وہاں دوبارہ تدفین جائز. جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امینہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضیٰ و حبیبہ المقتدیٰ مبعوث ہوئے، تو پھر حج اور عمروں نے اور حرمین نے اور شان اختیار فرمائی، اور آپ نے حجۃ الوداع اسلام میں تو ایک ہی حج کیا ہے اور چار عمرے فرمائے، لیکن جب سے کعبہ بنا ہے اور جب تک آسمان و زمین رہیں گے ایسا حج اور عمرہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا نہ کیا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرہ. عجیب بات ہے کہ آپ کا ایک حج ہے اور تین حج اس سے نکل رہا ہے. ایک حج افراد ہے. افراد اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے، وطن سے، شہر سے، یعنی اپنے میقات سے پہلے پہلے صرف حج کا احرام باندھیں گے، بس مجھے حج کرنا ہے. بہت سارے اماموں کے نزدیک یہ افضل ہے کہ بنیت حج گھر سے نکلے، اس کے ذمہ کوئی عمرہ نہیں ہے، حج سے فارغ ہو جائے پھر 10 عمرے کریں. اس کو حج افراد کہتے ہیں. آج کل بہت آسان ہے کیونکہ اس میں قربانی نہیں ہوتی، اور حاجی مفرد مسافر مانا جاتا ہے، لا ادحیت علیہ. چاروں ائمہ کہتے ہیں اس کے ذمہ کوئی قربانی نہیں، وہ قربانی وہاں بہت مشکل کام ہوتا ہے. مالک وغیرہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے.
دوسرا حج یہ ہے کہ آپ جا کے عمرہ کر لیں اور فارغ ہو جائیں, پھر انتظار کریں جب 8 ذی الحجہ آ جائے تو حج کا احرام باندھ لیں.
اس میں اس کو حج تمتو کہتے ہیں, پہلے آپ نے عمرہ کیا پھر حج کیا, اس پر قربانی واجب ہے. اور تیسرا حج یہ ہے کہ گھر سے یا اپنے وطن سے یعنی میقات سے پہلے پہلے دونوں احرام باندھ دیں, عمرہ بھی اور حج کا بھی. وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بہت سارے مفسرین نے اس سے حج قران لیا ہے, اے قرن الحج بالعمرہ او قرن العمرہ بالحج, عمرے اور حج کو ملا کے ادا کر رہا ہے. تو عمرہ کر کے فارغ نہیں ہوں گے, اسی طرح احرام میں رہیں گے, نہ بال لیں گے نہ ناخن کاٹیں گے, یعنی حلال نہیں ہوں گے, حالت احرام ہی جاری رہے گی کیونکہ دوسرا احرام ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ حج کا احرام ہے. جتنے دن بھی درمیان میں ہوں گے مشقت گزاریں گے. امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہاء عراق کے نزدیک حج قران افضل ہے کیونکہ مشقت بہت زیادہ ہے, اور امام صاحب کے نزدیک اس میں قربانیاں بھی دو ہیں, ایک واجب ہے اور ایک استحباب ہے. بس کہتے ہیں قربانی ایک ہی ہے اور دم دو ہے. والمثل موترك فی محلها کل ہدایہ و شروع ہے.
بڑی حیرت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر جیسے محدث نے جو شوافی کا سپہ سالار ہے, شرع بخاری میں تسلیم کیا ہے کہ والحق کو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قارنا. صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بھی قران تھا.
ایک تبلیغی خطیب ہے وہ فضول باتیں کرتا ہے, کہیں عرفات میں کہا ہے کہ مجھے قران کی دلیل نہیں. میں نے کہا دلیل جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کبھی دلیل کا ڈھنگ رنگ سیکھ دیکھا ہے؟ حافظ ابن حجر سے شرع بخاری میں بڑا عالم تو جو معلوم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام قارن تھے کیونکہ وہ احادیث جانتے ہیں. آپ کے تلبیہ دیکھے, آپ کا انداز دیکھا, آپ کا حلال نہ ہونا دیکھا, آپ کے احرام کا تسلسل دیکھا, اور آپ ڈبل ڈبل تلبیہ پڑھتے تھے, اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ کے دونوں احرام ہیں. بہرحال یہ ایام حج ہے اور مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا پانچواں رکن ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو ایک دفعہ تو فرض کے ارادے سے کرنا ہوگا, اور جو کر چکے ہیں اور اللہ توفیق دے تو بار بار کرنا سعادت ہے, فضیلت ہے. ہمارے امام اعظم نے 55 حج فرمائے, حضرت آدم علیہ السلام نے 120 حج کیے, اور برہان الدین حلبی نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما چکے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا, میں تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ تمام حمص مکے کے لوگ وہ مزدلفہ میں جمع ہیں, اور ایک حسین جمیل تاجدار قسم کا جوان احرام باندھا ہوا عرفات میں بیٹھا ہے. میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا محمد. کہا میں نے کہا والد کا کیا نام؟ کہا عبداللہ. کہا دادا کیا؟ عبد المطلب. میں آپ یہاں کیسے ہیں؟ کہا اصل حج یہاں ہوتا ہے, یہ حمص نہ سمجھے, یہ مکے کے لوگ جاہل مشرک جانتے نہیں, وہ نہیں جانتے, عرفات نہیں جاتے تھے, کہتے حدود حرم سے نکلنا نہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور قوم اور ان کے درمیان بڑی ناراضگی چل رہی ہے اور وہ ہجرت کرنے والے ہیں, تو میں مکہ تو نہیں جا سکا, مدینہ آیا. جب میں نے دور سے دیکھا تو وہی چہرہ تھا جو میں نے کافی سال پہلے عرفات کے میدان میں دیکھا تھا, تن و تنہا اکیلے. علماء دین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 62 سے پہلے بھی حج فرمائے ہیں, کوئی عالم اس کی تفصیل دیکھنا جانے تو برہان الدین حلبی نے ایک کتاب لکھی ہے الانسان للانسان، جس کو سیرت الحلبیہ کہتے ہیں، اس میں مکمل تفصیل ہے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا، وصلی اللہ تعالی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور جزاؤه الجنة. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم افترضه فقالوا: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرد. وقال صلى الله عليه وسلم: رب حاج يحجون ويطوفون ويلبون ويقولون لبيك اللهم لبيك، يقال لهم لا لبيك ولا سعديك، بل حجك مردود عليك. أعاذنا الله منه وإياكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفے سیدھی فرمانے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، بغیر کسی وجہ کے ننگے سر پڑھنا اور عادی ہونا اور یہ سمجھنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بدنصیبی کے علاوہ. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صف سیدھی فرمانے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله تعالى على خير خلق الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں پوچھا ہے کہ اگر وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے وضو ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا سنت یا مستحب ہے ضروری نہیں اگر غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں تیرا کام بس یہی ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھے اور نہ پڑھے کوئی ایسا بھی لکھو نا کہ بسم اللہ پڑھے اللہ آپ کو صحت زندگی میں برکت عطا فرمائے کسی کو جب بھی کسی برے کام سے منع کیا تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ نیت صحیح ہے جب آدمی کے جیب میں پھول ہو تو خوشبو آئے گی نا تو جب اعمال اچھے کرے گا تو یہ دلیل ہے کہ نیت اچھی ہے اور جب اعمال برے کرے گا تو یہ دلیل ہے کہ نیت پلید ہے گندی نیت سے گندے ٹہنیاں اور شاخیں نکل دی یہ صرف چوری چکوری کا طریقہ ہے اس کو ایک زور کا تھپڑ مارو اور اس کو کہو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس کی آدھی قمیض کینچی سے کاٹو اور اس کو کہو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو وہ راضی ہو جائے گا آپ کی اس نیت پر تو پتہ چل جائے گا کہ وہ چور چکوری کرنے کے لیے غلط سہارا لیتا ہے اعمال کا دار و مدار نیت کا مطلب یہ کہ چونکہ نیت اعلیٰ ہے اس لیے عمدہ اعمال ہو رہا ہے اعمال دلائل ہے اور ظہور ہے
نیت کے حسن یا کبھی ہونے کی. وہ دوستوں کو یونیورسٹی میں نامحرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کرتے, یہ بھی اس کی کمزوری ہے اور غلط بیانی ہے. نامحرم اور اجنبی لڑکیوں سے بچنا اور اختلاط نہ کرنا یہ فرض ہے, اور اس کے خلاف کرنا حرام و گناہ کبیرہ. فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا. حدیث شریف میں تو ہے وَيَدَعُوا يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ, اور عمل الیوم واللیل میں ابن سنی کہتے ہیں وَيَمْسَحُ جَبْهَتَهُ وَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللهم أذهب عنا الهم والحزن. بس دو لفظ آئے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ والرحمن الرحیم. اب سر پہ ہاتھ آ گیا اور پھر الٹے ہاتھ سے پڑھنا آ گیا. اللہ تعالی شیطان کے دخل اندازی سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں فرمائیے, اللہ جزائے خیر دے. علماء روایت اور یہ وہ میں کالر کی جگہ پین سوٹ پہنے, کفوں میں سنت کے بجائے کف کھلے اس کی وجہ بجائے, یہ اسلامی طریقہ ہے, یہی وجہ کافی ہے. اب اپنے کپڑے صحیح کر لے اور وجہ وجہ چھوڑے. جتنی کوتی اتنی کھیتی, جتنا تو اتنا ہی جواب, اس سے زیادہ نہ جا. اتنی نہ بڑھاپا کہیں داماں کی حکایت, ابا کو ذرا دیکھ ذرا بند آبادے. جہاد بن نفس کو جہاد اکبر کہا گیا, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے تسدید القوس, اس میں اس حدیث کو جھوٹی روایت کہا ہے. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, یہ صوفیہ کی گھڑت ہے, جہاد سے بچنے کے لیے بنایا ہے. سسر کو ابو کہہ کر پکارنا کیسا ہے, جائز ہے, اور ساس کو امی کہنا درست ہے. یہ احترام کی جگہ, سہارنپور کی اردو میں مولانا صاحب کو بڑے ابا کہتے ہیں. بڑے ابا کے معنی عالم دین, بڑے ابا کا مطلب یہ ہے مسجد کا امام خطیب. یہ عرفی القاب کہلاتے ہیں, جس طرح بڑے کو آپ کہتے ہیں ابا جی, محترم مکرم کے معنی میں. لکھا ہے کہ نائی یعنی بال کٹانے والے کی کمائی حرام کی ہے, اگر وہ داڑیاں موڑتا ہے اور بھی حرام جگہوں کے بال لیتا ہے تو گناہ کبیرے کا مرتکب ہے, اور اس سے آپ نے جائز بال بھی نہیں بنوانے. یاد رکھنا صرف اس تک نہیں ہے, تم بھی اس میں شریک ہو رہے ہو. وہ باقاعدہ بورڈ لگائے کہ یہاں کوئی داڑھی نہیں کٹائی جائے گی اور نہ داڑھی منڈوائی جائے گی, اور اس قسم کے کام سے توبہ استغفار ظاہر کرے تو اس کی کمائی حلال کی ہے, ورنہ جس طرح داڑھی مونڈنا یا ایک قبضے سے کم رکھنا حرام ہے, اس طرح نائی اور حجام کی کمائی حرام اور آپ کا اس کے ساتھ شریک ہونا حرام. خیرات کے بکرے کی دودھ پینا جائز ہے, بہتر ہے کہ فقیر مسکین کو کھلائے. صدقے کی بکری ہے اور دودھ دے رہی ہے, طالب علم پیے, فقراء مساکین پیے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو پتہ کر لے کہ ایک پاؤ ہے آدھا کلو ہے, اس کی قیمت لگا لو, اتنی قیمت فقیر مسکین کو صدقہ کر لو, جائز. حق مہر آج کے دور میں کے مطابق کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا لڑکے کی توفیق ہو, کسی کی اچھی کمائی ہے آمدنی ہے وہ بہترین رکھے, کہ وہ اتنا ادا نہیں کر سکتے کیونکہ مہر واجب الادا ہے. حدیث میں ہے کہ مہر ادا کیے بغیر مرے تو زانی مرے گا, اس لیے بیوی کو ایک دفعہ پیشکش کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ مہر طے ہوا ہے اور حاضر ہے, آپ جب چاہے پیش کر دو, اور اس کے بعد بیوی پر اس کی زکات بھی آئے گی. اور ویسے مہر حق قرض ضعیف ہے, اس پہ زکات نہیں آتی, لیکن اتنا کم بھی نہ ہو جیسے 32 روپے آٹنے, جس کی انڈا دینے والی مرغی بھی نہیں ملتی, اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے ہی نہ سکے. اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے, مناسب قابل ادا تحمل کا مہر فریقین خوشی سے طے کر لے وہ مناسب مہر.
اگر کسی شخص کی کمائی حرام کی ہو اور حرام مال میں سے کچھ رقم اٹھا کر مسجد بنائے کہ ہم اس مسجد میں نماز درست ہے. دیکھو حرام مال یا ناجائز چیز جائز جگہ میں صرف ہو گئی تو علماء نے تو اس میں ہی لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ کسی فقیر مسکین مستر پریشان حال اس کو دے دے, اس کو کہے آپ خرچ کریں تو گنجائش پیدا ہو جائے گی. تاہم حرام مال سے بنی ہوئی مسجد مسجد ہے صرف اس شخص کے لیے مکروہ ہے جس کی یہ کمائی ہے یا جن کے علم میں ہے, بقیہ لوگوں کی نماز بغیر کرائیت کے درست و رسائی. کیا اچھا جی, میرے دادا نے اپنے گھر تین بیٹوں میں تقسیم کیا, تینوں بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. دادا ایک پھوپھی کی وفات ہو چکی ہے, والد صاحب نے اپنا حصہ 5 لاکھ میں بیچ دیا. والد صاحب کہہ رہا تھا یہ کہ اپنے تینوں بہنوں یا ان کی اولاد کو 1-1 لاکھ دے تو میرے والد کے ذمہ کوئی حق تو نہیں رہے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جس مرحوم نے زندگی میں بیٹیوں کو نہیں دیا وہ اللہ کے ہاں دیواندار مدیون مقروض اور جرائم پیشہ ہے. حدیث میں ہے 2 بیٹوں میں سے 1 کو دیا اور 1 کو نہیں دیا. آپ نے کہا مجھے گناہ کے کام میں کیوں شریک کر رہے ہو اور جھوٹ پر مجھے کیوں گواہ بنا رہے ہو, دونوں کو برابر دے دو. زندگی میں تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے, بیٹے اور بیٹی کو زندگی میں 1 جیسے دینا ہوگا, یہاں تک کہ مالدار اولاد اور غریب اولاد, شادی شدہ بیٹی غیر شادی شدہ بیٹی, دونوں برابر کی حقدار ہے. کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ, عطایا گفٹ ڈالئی سوغات, ان میں زندگی کے اندر اولاد یکساں ہیں, فرق کرنا جائز نہیں ہے. امام اعظم کا مختار فتویٰ و فقہ بھی یہی ہے. تو اس شخص نے گناہ کیا ہے. اب آپ کے والد اگر اپنے حصے میں سے بہنوں کو دے اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے اور آپ کے دادا کو معاف کر لے تو ففضل اللہ اعم و کرم ہوا تم, بظاہر تو مشکل لگ رہا ہے. امام صاحب نے 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت اثر پڑھائی, سلام کے بعد معلوم ہوا 3 رکعت پڑھائی. امام صاحب دوبارہ پڑھانے کے لیے کڑوے اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ جو لوگ پہلی رکعت میں جماعت میں نہیں تھے وہ شرکت نہ کریں, جو دوسری رکعت میں آیا وہ اب دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت کا اعلان کیا کہ یہ اصل مسئلہ اس طرح نہیں ہے, لیکن یا امام نہیں سمجھا یا آپ, یہ قاعدہ ہے کہ اعادہ صلات جب ہو تو وہ کسی وصف کے لیے ہے اور پوری نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اصل مال وصف ہے. تو فقہ میں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اعادہ صلات میں وہ لوگ نہ شریک ہو جو پہلے نہیں تھے, صرف وہ لوگ شریک ہو جن کا اعادہ ہے. یہاں تک تو مسئلہ صحیح ہے, باقی آپ نے جو لکھا یہ درست نہیں. رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں کم از کم کتنی دیر کرنا چاہیے؟ آرام تسلی سے ہو جائے, بس کہتے ہیں 3 دفعہ آرام سے سبحان اللہ پڑھا جائے. اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو جائے بعد میں ادائیگی کرنا چاہے تو اس کے ساتھ سنت؟ جی ہاں, ظہر سے پہلے پہلے سنت مع الفرض. خدا نہ خواستہ اگر ظہر کا وقت بھی نکل گیا اب صرف فجر کی 2 رکعت فرض کا اعادہ ہے اور سنتوں کا اعادہ نہیں ہوگا. کیا زندہ باپ کی جائیداد اور پیسوں میں مرحوم بیٹے کی بیوی بچوں کا حصہ ہے؟ نہیں. جو بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی زندگی میں مر گئے وہ وارث نہیں ہوئے, لہذا ان کی اولاد بھی وارث نہیں ہے. یعنی یتیم پوتا اپنے دادا کے مال میں وارث نہیں ہے. دادا کو چاہیے کہ یتیم پوتے کے لیے وصیت کرے کہ چونکہ میرا بیٹا میری زندگی میں مرا ہے اور اس کا کچھ نہیں بنتا, لیکن یہ میرے چھوٹے چھوٹے پوتے اور پوتیاں ہیں, لہذا میں اپنا حصہ ان کو دینا چاہتا ہوں. یا اپنے بیٹے کا حصہ تو اس کو اختیار ہے کہ وہ یتیم پوتوں کے لیے وصیت کرے, باقی جو بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی زندگی میں مر گئے ہیں باپ کے مال میں وہ اور ان کی اولاد وارث نہیں ہے.
اچھا جی, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ایک لمبا چوڑا پڑ پڑا بھیج رہا ہوں. میں ارجمہ کے ساتھ پڑھنے آیا تھا, آپ کا بیان سنتا ہوں, ریکارڈ بھی کرتا ہوں تاکہ سمجھ سکوں, عمل کروں, نماز درست کروں. ہمارے آفس میں غیر مسلم ہم کو سلام کرتے, صرف والے کہا کرے. غیر مسلم ہی ابھی مسلمان ہوتے تو ان کا نکاح برقرار ہوگا. الا ان یکونا اخوین, یعنی بہن بھائی, جیسے مجوسی ہو کے ہاں, یا بعض ہندو یاتری ہو کے ہاں ماں اور بڑا بیٹا آپس میں نکاح کرتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی صورت حال ہے تو علیحدہ ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے, سابقہ نکاح برقرار رہے گا. ہمارے گھر کے پاس مسجد, اس میں چھوٹے بچے نماز پڑھنے آتے ہیں جن کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے. کچھ لوگ بچوں کو بری طرح ڈانٹتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ. بری طرح تو آپ نے اپنی طرف سے لگایا, حکم یہی ہے کہ بچے پچھلی صفوں میں جائے اور بالغین آگے کھڑے ہو جائے. آپ اچھی طرح ان کو کہے کہ بیٹے ابھی آپ کی عمر کم ہے, آپ بڑوں کی صف میں نہ کھڑے ہو ورنہ نماز مکروہ ہوگی. وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑا شفیق کریم اللہ نے پیدا نہیں کیا, ان کا حکم ہے کہ ولی اہلینی اولو الاحلام منکم والنہا, ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ بالغ عاقل آگے بڑھے, چھوٹے بچے پیچھے جائے. ایک شاہ صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہیں نماز پڑھ لی اور اب آپ کو تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے دوبارہ وتر نماز پڑھے پھر تہجد کی نماز پڑھے, یہ شاہ صاحب غریب معذور ہے, بس وہ شاہ صاحب ہی ہے. اس طرح نہیں ہے. وتر پڑھنے کے بعد صبح صادق تک کوئی نفل نماز اپنے اختیار سے نہیں پڑھنا ہے. پیغمبر کے حکم کے مطابق وتر رات کی آخری نماز ہے. جس نے اس کے خلاف کہا اس نے میرے نہیں نبی کے خلاف کہا ہے. ایک آدمی ہر جمعے کو نماز میں ٹوپیاں اٹھاتا ہے اور لوگوں کے سروں پہ رکھتا ہے, صف میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے, کبھی آگے کی صف میں جاتا ہے کبھی پیچھے کی, وہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے. قیامت کے دن ننگے سر والوں کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہوگا, کیونکہ آپ بھی ابھی تک سر ڈکنے کی سنت پر ایمان نہیں رکھے, ورنہ اس کو شاباش دینا چاہیے جو اتنی بڑی خیرات و حسنات انجام دیتا ہے کہ جو اپنے گھروں سے یتیم یسیر ننگے سر آئے ان کی فکر وہ کر رہے ہیں. گلست سادی و در چشم دشمنان خارس, وہ تو پھولوں والا کام کر رہے ہیں, تجھے کانٹے نظر آ رہے ہیں. خدا تعالیٰ تجھے عقل سلیم دے دے. ایک بچہ محمد بلال 4.5 سال کا موذی مرض میں مبتلا ہے, اللہ رب العالمین آسان فرمائے. میری والدہ موذی مرض میں ہے, اللہ رب العالمین عافیت بخیر فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد و علی و اصحابہ و بارک و صل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار. اللہم انا نسلک العفو و العافیہ فی الدنیا و الآخرہ. ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جو فورسز کے قیمتی جانیں ضائع ہوئی, اللہ انہیں شہداء و سعداء بنائے. قوم کو اللہ اس بڑے سانحہ پر صبر و اجر دے دے, نعم البدل دے, ان کے ورثا کے اللہ حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے, مساجد مدارس علماء و طلباء شاعر دین و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. جن بیماروں کا ذکر ہوا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جو مراحل حیات کے اواخر میں ہے اللہ ان کی عاقبت بخیر و عافیت فرمائے. جو دقت اور گرانی کے شکار ہے اللہ تعالیٰ انہیں سہولت عطا فرمائے. جن کی جو دعائیں اللہ قبول فرمائے اور مرادیں ہیں اللہ نصیب فرمائے. بلیات و آفات سے, اسقام و امراض سے, مصائب اور شدائد سے, ظاہری و باطنی تکالیف سے اللہ عافیت صحت تندرستی خیر سگالی نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.